الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقر أهل البدعة فقد أعان لهدم الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران میں نے آج صبح ہی یہاں پہنچنا تھا لیکن گزشتہ رات مانچسٹر اسلامک اکیڈمی میں میرے دوست کو کیونکہ وقت کچھ کھلا ہے پہلی تقریروں کی بنسبت پچھلی دو تقریروں میں انتہائی مختصر وقت میرا یہاں ایڈنبرے میں ہوتا رہا اور کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اچھی طرح دین کی باتیں کھل کر کی جائیں اور آپ ذرا تسلی کے ساتھ میرے معروضات پر غور کریں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بہت فائدہ ہوگا میرے دوستو قصے کہانیاں بیان کرنا ہماری عادت نہیں کوئی بات بغیر دلیل کے بغیر کسی حوالے کے بغیر کسی مطالعے کے ہم نے الحمدللہ کبھی نہیں کی اور من گھڑت باتیں اور سنی سنائی باتیں ہم نہیں کرتے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تفصیلی وقت میں آج آپ کے سامنے وہ موضوع اختیار کیا جائے کہ جس موضوع سے بہتر قرآن اور حدیث میں کوئی موضوع نہیں اور وہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس موضوع کی تکمیل کے لیے 124,000 انبیاء تشریف لائے علیہ السلام
وہ موضوع اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ اور میں اس موضوع اور اس عنوان پر اپنے عقائد کی پختگی نہ رکھیں تو ہماری نمازیں نمازیں نہیں، ہمارا روزہ روزہ نہیں، ہمارا حج حج نہیں، ہماری زکات زکات نہیں. 40 سال آپ تہجد پڑھتے رہے، 40 سال سجدے پہ سجدے کرتے رہے، 40 سال آپ نے حج بھی کیا ہو، لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کے اعمال میں شرک کی آمیزش ہو جائے، آپ کی ساری عبادت اٹھا کر آپ کے منہ پر مار دی جائے، اور یہ شرک جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے، شرک کہتے کس کو ہیں، اور اس شرک کو مٹانے کے لیے نبی کیسے تشریف لائے، اور نبیوں کی دعوت شرک کے مقابلے میں کیا تھی، نبیوں نے کس جرم میں مار کھائی، کیا نبی حکومتیں چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، سلطنتوں کو زیر و زبر کرنا چاہتے تھے، یا کسی طاغوتی طاقت کے اس مقابلے میں اپنے اقتدار کی ماوا جلانا چاہتے تھے؟ نہیں، نبی صرف ایک کام چاہتے تھے، اور 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نبی کا اس ایک کام کے علاوہ اور کوئی کام ہو. بنیادی طور پر وہ ایک کام یہ تھا کہ ساری انسانیت اس جبین نیاز کو، اس ماتھے کو ہر غیر کے دروازے سے اٹھا کر ایک خدا کے دروازے پہ اس کو جھکا دیں. یہ 1,24,000 انبیاء کا سب سے بڑا مشن تھا. اس موضوع کی اور اس عنوان کی جتنی شدید ضرورت اس وقت ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہیں، لیکن اس موضوع کو بیان ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا. من گھڑت کس سے پہلے بیان ہم کریں گے، لوگوں کو رلانے کے لیے اور متاثر کرنے کے لیے ایسی باتیں تقریروں میں وائس آپ کو سنائیں گے کہ آپ، کوئی کہے گا فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی، دوسرا کہے گا نہیں اس نے کی، اور مقررین کا بھی یہی معیار رہ گیا ہے کہ میری تقریر ایسی کامیاب ہو، اور سامعین کہتے ہیں فلاں مقرر بڑا اچھا تھا. یہ جو بیماری ہے اس سے بڑی بیماری بھی اور کوئی، اس بیماری نے دین کی اس دعوت کو ختم کر دیا ہے، اور دین کے اس عظیم موضوع کو مٹا دیا ہے جس کے بغیر تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں. انسان پاپڑ بیلتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور جناب نیکیاں کرتے ہیں، ساری زندگی مارے مارے جنت کے لیے پھرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے. لیکن اگر آپ کے قلب و جگر میں ایک چیز کی کمی ہو گئی کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے معنی کہیں نہ پتا چلا، اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے واقفیت نہ ہوئی، آپ اپنے عملوں سے شرک بھی کرتے رہے اور کلمہ بھی پڑھتے رہے اور آپ کو پتا بھی نہ چلا، تو اس ساری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح ایک کھلیان کو آگ لگا دی جائے تو وہ راکھ ہو جاتی ہے اور اس راکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح میرے دوستو یہ آگ ہے شرک کی جو عملوں کو لگتی ہے، تو عمل اسی طرح راکھ بن جاتے ہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ شرک کے معنی کو سمجھیں کہ شرک کا معنی کیا ہے، اور پیغمبروں نے اس معنی کی بنیاد پر کتنا عظیم کام دنیا کے سامنے کیا ہے. میرے دوستو 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا، ہر نبی نے بات شروع کی لا سے. کہاں سے بات شروع کی؟ لا. ہر نبیوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ ہر نبی کا مشترک ہے. لا الہ الا اللہ کے بغیر اور کوئی کلمہ نہیں تھا. یہ ٹھیک ہے کہ نام بدلتے رہے. آگے اگر آدم علیہ السلام تھے تو آدم صفی اللہ، نور نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ. اب دیکھو نا نام بدلتے رہے لیکن کسی نبی کا کلمے کا پہلا حصہ نہیں بدلا. یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک برگزیدہ جماعت اللہ ان کو بھیجتا ہے، کبھی اصحاب مدین کی طرف بھیجتا ہے، کبھی اللہ کنعان کے علاقے کی طرف نبی بھیجتے ہیں، کبھی بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر آتے ہیں، کبھی نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی آتے ہیں، کبھی فرعون کی سلطنت کے ٹکڑے کرنے کے لیے پیغمبر توحید کا پرچم اٹھاتے ہیں، اور کبھی جناب علی بڑی بڑی قوم عاد، قوم ثمود اور یہود کی بستیاں، ان بستیوں کے اندر نبی آتے ہیں، اور جابر سلطنتوں سے بھی پیغمبروں کو پالا پڑا ہے. چاہیے تو یہ تھا جو کہتی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے اس کے لیے کچھ کلمہ اور بڑھا دیا جاتا، کوئی چھوٹا ہے اس کے لیے کلمہ کم کر دیا جاتا، لیکن جتنی بھی کوئی بڑی طاقت تھی اس کے مقابلے میں یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر ایک کے مقابلے میں تھا. ہم بھی لا الہ الا اللہ خیر سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے عبادت بھی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا یہ معنی ہے. اور ہم نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کسی پتھر کی مورت کو سجدہ نہیں ہو سکتا. ہم نے الہ کا معنی صرف پتھر کی مورت سمجھا کہ لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی پتھر کی مورت کو سجدہ نہیں ہو سکتا. ہم نے الہ کا صرف یہ معنی سمجھا اور یہ سمجھ کر ہم خوش ہو گئے کہ جناب حضور سے پہلے پتھر کی مورتوں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، اب تو وہ ہے نہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کرو، وہ تو ہم کر نہیں سکتے، وہ تو اس کا اور نہیں رہا، اس لیے جو کچھ اس کا مفہوم ہے وہ یہی ہے اور کوئی بات. ہم نے یہ نہ جانا کہ پتھر کی مورت سے زیادہ سخت شرک ہم کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا شرک میں مبتلا ہو جائے گی اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا رہی صلوات و سلام کہ ایک وقت آئے گا کہ شرک اس طرح چلے گا جس طرح چونٹی چلتی ہے اور اس کی چال کا جس طرح پتہ نہیں چلتا، اس طرح شرک کا بھی دنیا کو پتہ نہیں چلے. اتنا عجیب ہے شرک، اتنا بڑا گناہ. توحید ہے، دیکھیے توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ. آج یہی سب سے بڑا فلسفہ ہے کہ مولوی صاحب آپ تقریر میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کسی کا دل دکھ جائے. مجھے بتائیے کہ پیغمبروں نے بات لا سے شروع کی تھی تو بتاؤ مکے کے مشرکوں کا دل دکھا تھا کہ نہیں دکھا تھا؟ ابراہیم نے جب فرعون کے مقابلے میں لا کی تلوار اٹھائی تھی تو فرعونیوں کا دل دکھا تھا یا نہیں دکھا تھا؟ نمرود کے مقابلے میں جس وقت ابراہیم آئے تھے اور فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے اس لا کی تلوار کو آگے کیا تھا، ان کا دل دکھا تھا یا نہیں دکھا؟ انہوں نے نبیوں کو گھروں سے نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا؟ انہوں نے پیغمبروں کو برا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اگر نبی یہ کہتا کہ میں ایسی بات کوئی نہ کروں جس سے دل دکھ جائے تو یہ توحید کا کلمہ دنیا میں کبھی رونما نہ ہوتا، توحید کی بات کبھی بلند نہ ہوتی. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. دیکھو شروع لا سے بات ہوئی، لا کہ کوئی نہیں، اس لا سے دل دکھتا ہے اس کا جس کے دل بتوں کی آماجگاہ بن چکے، جس کے دل بتوں سے آباد ہے، وہ جب لا آتا ہے تو وہ جناب علی پریشان ہو جاتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے. یہ عجیب بات نہیں میرے دوستو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شرک چار قسم پر ہے، حضرت آدم سے علیہ السلام سے لے کر آج تک شرک کی چار قسمیں ہوئی. کتنی قسمیں؟ چار طرح کا شرک رہا. شرک چار طرح کا رہا لیکن جو شرک کرنے والے تھے وہ ایک ہی طرح کے رہے. ذرا غور کریں اس بات پہ. شرک چار طرح کا رہا یعنی شرک اپنی کیفیت اور حالت بدلتا رہا لیکن جو شرک کرنے والے تھے مشرک ان کا ذہن نہیں بدلا، آج بھی نہیں بدلا. مشرک کی ذہنیت شروع سے یہ رہی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد یوں کرتے تھے، ایک بات اس کے ذہن میں رہی، اگر کسی کو کہو کہ شرک نہ کر، وہ کہتا ہے میرے آبا اجداد یوں کرتے تھے. چاروں ادوار میں شرک کی کیفیت بدلتی رہی، مشرک کا ذہن ایک رہا. ایک یہ بات ذہن رکھی، شرک پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک پیدا ہوتا ہے اس دور میں نیک آدمیوں کا نام لے کر. میں بڑی گہرائی کی بات کہہ گیا ہوں، ذرا توجہ کریں، کہ شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمیوں کا نام لے کر، اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام لے کر. شرک پیدا ہوگا، یہ نیک آدمی ہے، اگر اس کی قبر پہ سجدہ ہو گیا تو کیا ہو جائے؟ آدمی تو نیک ہے، آدمی نیک کا نام لیا، لیکن اس بیچارے آدمی کا تو قصور کوئی نہیں، اس اللہ کے ولی کا تو قصور کوئی نہیں، اس اللہ کے ولی کی تو بات کوئی نہیں. وہ تو ساری زندگی شرک کی جڑوں کو کاٹتا رہا، لیکن آج جب وہ فوت ہو گیا تو اسی کی قبر پہ اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہو، اور اس کی جناب علی ساری زندگی کی تحریک پہ پانی پھیرتے رہو، اور جناب اگر کوئی روکے تو کہو تو اس کو مانتا ہی نہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ماننے کا ذریعہ یہی ہے کہ اس کی قبر پہ سجدہ کرو. نیک آدمی کا نام لیا، شرک پیدا ہوا، اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام لے کر، کہ یہ جی نیکی ہے، یہ تو ثواب کا ذریعہ ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ نیکی کا نام لیا، بدعت پیدا ہو گئی، نیک آدمی کا نام لے کر غلط طریقہ اپنایا، شرک پیدا ہو گیا. میں اس کی ذرا تفصیل کچھ آگے چل کر بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں ذہن نشین ہو جائیں. میرے دوستو، شرک کی کیفیت چار طرح کی ہے، شرک چار طرح کا ہے. حضرت آدم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے صحیح معنی میں باضابطہ طور پر شرک کی ابتدا ہوتا ہے. شرک نتیجہ ہوتا ہے جہالت کا، بنیادی طور پر یہ بات ذہن رکھیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ماخذ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ماخذ ہے. میں سیرت کی کتاب پڑھتا ہوں، میرا ماخذ ہے کہ میں جناب سیرت النبی جو علامہ شبلی نے لکھی وہ دیکھوں، وہ میرا ماخذ ہے، یعنی اصل چیز وہ ہے، میں وہاں سے حاصل کرتا ہوں. آپ لوگ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کا ماخذ اسلام کی کوئی بڑی کتاب ہوگی. شرک کا ماخذ کیا ہے؟ شرک کا ماخذ ہے جہالت، شرک کا ماخذ ہے لا علمی، شرک کا ماخذ ہے نادانستگی، شرک کا ماخذ ہے کہ بچپن ہی سے ان پڑھ ہونا، یہ شرک کا ماخذ ہے. شرک سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. دنیا میں شرک کا کوئی سکول نہیں قائم ہوا کہ وہاں شرک سکھایا جاتا ہو، نہیں. شرک چاہے لوگوں کی نیچر میں داخل ہوتا ہے، جہالت کا یہ خاصہ ہے شرک. میرے دوستو، اب دیکھیے شرک کی کیفیت آپ سمجھیں تاکہ آپ کو صحیح معنی میں یہ پتا چلے کہ شرک کہتے کس کو ہیں. آخر قرآن سارے کا سارا بھرا پڑا ہے، ہر جگہ پر قرآن کہتے شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. بھئی وہ بلا کیا ہے جس سے قرآن روکتا ہے، نبی روکتے ہیں، ساری دنیا کے یعنی صلحاء روکتے ہیں شرک نہ کرو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے پیغمبر نے قوم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. سورۃ نوح میں یہ سارا واقعہ موجود ہے. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وہ لوگو، اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کوئی معبود. یہ بات انہوں نے 950 سال تک کہی. 950 سال میں کل 84 آدمیوں نے ان کا کلمہ پڑھا. 950 سال میں 84 آدمی کل ایمان لائے، اور 950 سال تک پیغمبر یہی کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی. 950 سال تک وہ قوم آگے سے کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی ہمارے ابا اجداد تو کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور ہم نے الہ بنا رکھے. اس زمانے میں 5 بزرگ فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے انہی بزرگوں کے نام پر 5 مجسمے بنا کر چوکوں میں کھڑے کر دیے، جس کا قرآن میں ذکر ہے. ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 4-5 مجسمے تھے ان کو چوکوں میں کھڑا کر دیا. قوم ایک خدا کو نہیں مانتی تھی، ان پانچوں کو صبح شام سجدہ کرتے تھے. نبی ان پانچوں کے دروازوں سے امت کو ہٹانے کے لیے آئے تھے. تو دیکھا شرک کی پہلی کیفیت کیا ہے، کہ نیک آدمیوں کی شکل کے مجسمے بنا کر کھڑے کر دیے، اپنے مالک حقیقی کو نہ پہچانا، اور ان پانچوں مورتوں کو سجدہ کرتے رہے نیک آدمی کا نام لے کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو مشرق کے ذہن میں ترقی پیدا ہوئی، تو ان کے زمانے میں باقاعدہ خداؤں کی دکانیں تھیں، رب واڑے بنائے ہوئے تھے، رب واڑے، ایک بہت بڑا رب واڑا تھا جو خود ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تھا. آپ اندازہ لگائیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر. قرآن پاک میں ابراہیم کے والد کا ذکر ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، ابا جان ان مورتیوں کا طواف کیوں کرتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. پیغمبر جب اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اس کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ کیا کہے گا، میری قوم کیا کہے گی، میری بستی کیا کہے گی، میرے شہر کے لوگ کیا کہیں گے. نبی اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو علن اعلان کہہ دیتا ہے، یہی نبی کا کمال ہوتا. اس قوم میں چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر باقاعدہ رکھے ہوئے تھے، جس کو ضرورت پڑتی وہ خدا کو لے جاتا، صبح کو اٹھ کر روزانہ اس کو سجدہ کر لیتا. تو بڑے بڑے خداؤں کے جناب ڈھانچے انہوں نے ایک رب واڑے میں بنائے ہوئے تھے اور لوگ اکٹھے ہو کر وہاں آ کر سجدہ کرتے. یہ دوسرے قسم کا شرک تھا. ایک شرک کی یہ کیفیت تھی، ایک نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک تھا، ایک ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شرک تھا. شرک کو روکنے والا پیغام ایک ہی تھا، نوح علیہ السلام کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ. یہ دو شرک کی حیثیتیں ہیں. حضور علیہ السلام کا زمانہ آئے، درمیان میں شرک کی بڑی کیفیتیں تھیں. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، یہ بھی شرک تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نور کا، اللہ کے جسم کا ٹکڑا کہا، یہ بھی شرک تھا. تو میرے دوستو یہ بھی ایک کیفیت تھی، لیکن میں آگے چل کر اس کی حیثیت علیحدہ بتاتا ہوں، توجہ کریں. یہ جو بتوں کو باقاعدہ بت بنا کر پوجنے والے، ان کی حیثیت علیحدہ تھی. حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے ایک بڑی عجیب بات کی کہ شرک جب کرنا شروع کیا تو 360 خدا بنا کر اللہ کے گھر میں رکھ دیے. خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ جو بتوں کو مٹانے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ خانہ کعبہ جو اسلام کو اونچا کرنے اور توحید کو بلند کرنے کے لیے تھا، جس خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اسی کعبے کے اندر 360 بت بنا کر کھڑے کر ڈٹائی دیکھو، ان کی جرت دیکھو، ان کا تعصب دیکھو اور ان کی ہمت دیکھو. 360 خدا بنا کر کعبے کے اندر سجا دیے، اور ساری زندگی 361 نہیں کیے نہ 359 کیے، یعنی جتنے خدا بنا دیے اتنے رہے، ایک کا اضافہ نہیں ہوا، ایک کی کمی نہیں ہوئی. لیکن آج ہمارے خداؤں کی تو تعداد کا ہی پتہ نہیں کہ ہم نے کتنے بنا رکھے، انہوں نے تو 361 بھی نہیں کیے. یہ تیسری کیفیت تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں دور دور کی بستیوں میں شرک کی کیفیت اور طریقے کی تھی. وہ سماعت فرمائیں. ایک صحابی کہتے ہیں، مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت صحابہ میں تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہماری بستی میں شرک کی یہ کیفیت تھی کہ ہماری بستی میں ایک بت بنا کر چوک میں کھڑا کیا گیا تھا، صبح کو اٹھ کر روزانہ لوگ اس چوک میں جا کر اس کو سجدہ کرتے اور کہتے اب ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ہم نے اس بت کو سجدہ کر دیا، مرادیں پوری ہو جائیں. صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ اس چوک میں صبح صبح دنیا جمع ہو کر گئی، تو وہاں ہمارا خدا ہی کوئی نہیں. بڑے پریشان ہوئے بھی خدا کہاں گیا، یا ناراض ہو کر چلا گیا، یا اس کو یہاں سے اٹھا کر کوئی لے گیا. خیر بڑی پریشانی ہوئی، 3-4 دن تک ساری قوم پریشان رہی کہ خدا کہاں گیا. آخر کسی نے بتایا کہ تمہارے خدا کو کوئی آدمی، کوئی مردود آدمی یہاں سے اٹھا کر باہر کھیتوں میں پھینک آیا. کہنے لگے ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کر گئے اور وہاں سے ہم اپنے خدا کو اٹھا کر لائے، اس کو کپڑے سے صاف کیا اور صاف کر کے لا کر پھرکڑا کر دیا. آپ جہالت دیکھو کہ مانتے اس کو خدا ہے، لیکن یہ جہالت یہ ہے نا کہ ایک خدا تو اپنے، اس کو کوئی اٹھا رہا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا، وہ تمہاری بگڑیوں کو کیسے بنائے گا. لیکن یہ بات دیر میں نہیں آئی کیونکہ جہالت تھی نا. کہنے لگے کہ 3 دن کے بعد پھر دیکھا کہ خدا کوئی نہیں. چنانچہ پھر کافی پریشانی رہی، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو گاؤں کے درمیان میں تالاب تھا گندے پانی کا وہ تھوڑا سا خشک ہوا تو ہمیں اپنے خدا کی سیری نظر آئی، سر نظر آیا خدا کا. تو ہم گئے، ہم نے اٹھایا تو ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسا کوئی ایسا ظالم تھا کہ ہمارے خدا کو اٹھا کر گندے گڑے میں پھینک آیا تھا اور ہمارا خدا اس میں ڈوب گیا تھا. قوم کو دیکھو جی حالت کو کہ خدا ڈوب گیا، یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ جو خود ڈوب گیا وہ تمہیں کیسے تارے گا، لیکن وہ ڈوبا ہوا ہے، ڈوبا ہوا. سری نظر آئی، گئے جا کر اس کو دھویا، دھو لا کر کھڑا کر دیا. کہنے لگے کہ تیسری مرتبہ جب گم ہوا تو ہم نے دوسرے ہی دن دیکھا کہ وہ خدا ایک کوڑا کرکٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں کسی نے اوپر کر رکھی ہے، سر نیچے کر رکھا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک کتا کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا، کتا پیشاب کر رہا ہے ان کے اس من گھڑت خدا کے منہ میں. جب یہ اس کیفیت کا لوگوں کو پتا چلا تو پرانے بزرگ جو تھے وہ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہی ہے، لیکن جو نئی نسل کے نوجوان تھے انہوں نے کہا ہم نے تین دفعہ دیکھا اس خدا کو، یہ تو اتنا لاچار ہو گیا ہے کہ یہ تو کسی کا کچھ کر ہی نہیں سکتا، کبھی یہ ڈوب رہا ہے، کبھی اس کو پھینکا جا رہا ہے، کبھی اس کے منہ میں کتا پیشاب کر رہا ہے، تم ہمیں کہاں مرواؤ گے، ہم تو اس کو خدا نہیں مانتے. حضور علیہ السلام کی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کے عنوان سے ان تک پہنچ چکا تھا، اسی بات کی وجہ سے ان کو بات سمجھ میں آ گئی. ساری بستی کے لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری بستی بات سمجھ میں آ گئی نا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہماری بستی میں رواج تھا کہ ایک پتھر کی مورت کو بناتے، پتھر کی مورت جیب میں ڈال لیتے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتے، جب کوئی پریشانی آتی مورت کو اٹھا کر سامنے رکھ لیتے، اسی کو سجدہ کرتے، اسی کو پکارتے. آدھی رات کے وقت ہماری بستی میں کسی نے شب خون مارا، ہماری بستی پر دوسری بستی والوں نے حملہ کیا، ہم بستی سے نکل کر بھاگے، خداؤں کو جیب سے نکال کر ہم الماریوں میں رکھ دیتے تھے سوتے ہوئے. ہم کہتے آدھی سفر میں چلے گئے تو پتا چلا او ہو خدا تو ہم پیچھے چھوڑ آئے، تو کئیوں نے کہا پیچھے سے خدا لے آئے کہیں ناکامی نہ ہو جائے، تو کئیوں نے کہا چھوڑو یار تو اگر ہم پیچھے چلتے ہیں تو قوم اوپر آ جاتی ہے. تو بڑی پریشانی کے عالم میں ادھر دن چڑھ گیا، دن چڑھا تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا بھی خدا تو ہے کوئی نہیں تو کیا کرے. تو ایک آدمی نے کہا بھی وہ خدا تو وہاں موجود ہے نا، اس طرح کرتے ہیں عارضی طور پر یہاں خدا بنا لیتے ہیں، آٹا ہمارے پاس موجود ہے، آٹے میں پانی ڈالو، ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا ایک خدا بنائے. تو سب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے خدا مورت بنا کر خدا بنا کر جناب علی رکھ دیے، دھوپ میں رکھ دیے. اب جناب لوگ انتظار کرنے لگے، قافلہ جانے والا ہے لیکن خداؤں کے خشک ہونے کا انتظار کرنے لگے کہ یہ خدا دھوپ میں خشک ہو جائے. کافی دیر انتظار کرتے رہے کہ خدا خشک ہو جائے، جب خدا خشک ہو گئے تو ان کو اٹھایا جیبوں میں ڈالا چلے گئے. کہنے لگے کہ جس وقت ہم بستی کے دشمن کے مقابلے میں پہنچے، کچھ مقابلہ ہوا، کچھ ان کے مرے کچھ ہمارے مرے آدمی، تو ہم واپس آئے تو جس جگہ پر ہم نے خدا بنائے تھے اسی جگہ پر پہنچے تو ہمارے قافلے میں لوگوں نے کہا بھی ہمارے پاس تو آٹا ختم ہو گیا، اب بھی کیا کریں. تو کہا کہ اصلی خدا تو وہاں موجود ہے، تو یہ تو عارضی ہے، ہم وہاں پہنچ ہی رہے ہیں، لہذا انہیں خداؤں کو لاؤ. اتنے بڑے بڑے خدا بنا رکھے تھے، چنانچہ سب آدمیوں نے اپنے سامنے ان خداؤں کو رکھ کر پتھر سے کوٹا، کوٹ کر آٹا بنایا اور آٹے میں پانی ڈالا اور روٹی پکا کر کھا گئے. قوم کو دیکھو، مانتی خدا ہے لیکن اس توہم کا کیا علاج کیا جائے، ان خرافات کا کیا علاج کیا جائے کہ جناب روٹی پکا کر خداؤں کی کھا گئے اور ایسی عجیب قوم تھی جو خداؤں کو پچا گئی. اور خدا پچاؤ قوم بھی دنیا میں دیکھی، خدا پچا گئی، ہضم ہو گیا خدا. جب وہاں پہنچے تو سارا واقعہ پرانے بزرگوں کو سنایا تو کئی لوگ ان میں عقل مند نکلے، انہوں نے کہا بھی بات کی ہے، اگر وہ واقعی خدا ہوتے، اس طرح خدا کچھ کر سکتے ہوتے تو تمہارے پیٹ میں بیماریاں پڑ جاتی، اس لیے کہ تم نے خداؤں کو ہضم کر لیا. جی ہضم کر لیا، انہوں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے. اسی بات کی وجہ سے صحابی کہتے ہیں ساری بستی کے لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو یہ ایک شرک کی کیفیت ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مکہ مکرمہ میں ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے جی مکہ مکرمہ میں چلے گئے، حج کرنے چلے گئے، حج کر کے آ گئے جنت مل گئی، یہ بات نہیں. جنت ملتی ہے عقیدے سے، عقیدہ ٹھیک ہوگا. مکہ مکرمہ میں ابو جہل کو حضور علیہ السلام کی نمازوں سے اختلاف نہیں تھا، میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر حضور صرف نمازیں پڑھتے رہتے تو ساری زندگی ابو جہل پیغمبر کو کچھ بھی نہ کہتا، نمازوں سے اختلاف نہیں تھا، نبی کے روزوں سے اختلاف نہیں تھا، پیغمبر کے حج سے اختلاف نہیں تھا، نبی کے جناب علی زکات دینے سے اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا لا الہ الا اللہ سے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، وہ ابو جہل، وہ عتبہ و شیبہ جو مکے میں رہتے تھے، خانہ کعبہ میں رہتے تھے، نبی کا چہرہ دیکھتے تھے، خانہ کعبہ کے طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ میں بھاگتے بھی تھے، صبح شام نبی کو دیکھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہے، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے، نمازوں کی بات نہیں، روزے کی بات نہیں، حج کی بات نہیں، یہ تو ساری چیزیں بات کی ہے، اختلاف ان کا لا الہ الا اللہ سے تھا۔ جب تک ہم لوگ اپنے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو قلب و جگر میں اس معنی کے ساتھ نہیں رکھتے جس معنی کے ساتھ صحابہ نے رکھا، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری نمازیں کوئی نمازیں نہیں، ہمارے روزے کوئی روزے نہیں، ہمارے حج کوئی حج نہیں۔ میرے دوستو، مکہ مکرمہ کے ان مشرکوں کو یہ بھی دیکھو، 21ویں سپارے میں قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مکے کا مشرک جب کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی دریا کے درمیان میں جا کر ڈوبنے لگتی ہے، تو مکے کا مشرک کہتا ہے دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سچے دل سے کہتا ہے اے اللہ، اس کشتی کو تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے 21ویں سپارے میں کہ مکے کا وہ مشرک جو 360 خداؤں کو پوجتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا، لیکن کشتی میں بیٹھ کر اس کو سچا خدا یاد آ جاتا تھا، لیکن آج کے مشرق کو دیکھو کہ انسان شرک بھی کرتا ہے، کلمہ محمد مصطفیٰ کا بھی پڑھتا ہے، اور کشتی میں بیٹھ کر بھی اس کو خدا یاد نہیں آتا، وہ کہتا ہے عبدالحق بیڑا تک، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اور بولو بات صحیح ہے،
بالکل صحیح۔
وہ کہتا ہے نا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، وہ کہتا ہے کہ جا پیر دستگیر کشتی پار لگا دے۔ اگر اس بات کی تردید ہو تو ہم میں سے بعض لوگ کہتے تھے پتہ نہیں فرقہ وریت کی بات ہے، یاد رکھو یہ کوئی فرقہ وریت نہیں، ہر سنی کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کشتیوں کو نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا کوئی پگڑی نہیں بنا سکتا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ اپنے آپ کو کروڑ مرتبہ اہل سنت کہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کا پتہ رکھو کہ ہمارا عقیدہ اصل میں ہے کیا، لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی پتھر کی مورت نہیں کہ لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی پتھر کی مورت سجدے کے لائق نہیں، یہ معنی نہیں۔ الہ کے 10 معنی ہیں، ذرا توجہ کریں۔ الہ کا معنی ہے وہ چیز جس کو مشکل کشا بنایا جا سکے، وہ چیز جس کو حاجت روا کہا جا سکے، وہ چیز جس کو عالم الغیب بتایا جا سکے، وہ چیز جس کو مختار کل کہا جا سکے، وہ چیز جس کو نفع نقصان کا مالک بتایا جا سکے، وہ چیز جس کو متصرف فی العالم مانا جا سکے، وہ چیز جس کو ہر جگہ موجود مانا جا سکے، وہ چیز جس کو ہر جگہ پر ہر علم رکھنے والا مانا جا سکے، وہ چیز جس کو ساری کائنات پر حاوی مانا جا سکے، وہ چیز جس کے قبضہ قدرت میں ذرے ذرے کا علم مانا جا سکے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، تو خود بخود اس کا معنی یہ آ گیا کہ اللہ کے سوا مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا بھی کوئی نہیں، نفع دینے والا بھی کوئی نہیں، مختار کل بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، عالم الغیب بھی کوئی نہیں، ہر جگہ موجود بھی کوئی نہیں، ہر چیز کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی ہے جو مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہے جو حاجت روا ہے۔ ہم غلط فہمی کی وجہ سے کئی لوگ کہہ دیتے علی مشکل کشا، یہ کہنا شرک ہے۔ ہم غلط فہمی کی وجہ سے کسی ولی کو کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا داتا ہے، یہ کہنا شرک ہے، اس لیے کہ داتا فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں داتا کا معنی ہے دینے والا۔ حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، نبی کا داتا تو اللہ ہے، ابراہیم کا داتا تو اللہ ہے، اسماعیل کا داتا تو اللہ ہے، یحییٰ کا داتا تو اللہ ہے، ہر پیغمبر کا داتا اگر اللہ ہے تو تیرا میرا داتا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں حضرت سید علی حجویری، خواجہ سید علی حجویری، سب کہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی بڑی ہستی لاہور میں پاکستان میں گزری ہے، ان کی کتاب کشف المحجوب کو اٹھاؤ، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، ان کی کتاب کہتی ہے اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اور ولی جو ساری زندگی جنگلوں کا سفر کرتا رہا، جو در در پہ کلمے کی آواز بلند کرتا رہا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد آج تم اسی کی قبر پہ کہو یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، بتاؤ آج حضرت خواجہ علی حجویری دنیا میں تشریف لے آئے، ان کی جنگ یہودیوں سے نہ ہو، ان کی جنگ عیسائیوں سے نہ ہو، ان کی جنگ خود تمہارے ساتھ ہو، کہ جو انہی کا نام لے کر ان کی کتابوں کو بگاڑ دیا، ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا، ان کی ساری زندگی کی کوشش پہ پانی پھیر. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ جوتی، میں دینے والا ہوں اللہ کی طرف سے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. اگر کسی سے مانگا جا سکے اللہ کے سوا تو نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اس لفظ پہ کبھی غور کیا؟ اس حقیقت کو کبھی سوچا کہ نماز میں سورت فاتحہ کیوں ہے؟ نماز میں ہم پانچ وقت پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، یا الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا کا نابود و یا کا نستعین، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تمہیں پتا ہے یا کا نابود و یا کا نستعین کا کیا معنی؟ توجہ کرے ذرا، یا کا نابود و یا کا نستعین، یہ لفظ ہے عربی گرامر کے حساب سے ہونا چاہیے تھا نابود یا کا و نستعین یا کا، عام اصول کے مطابق، لیکن جس وقت عربی گرامر کا اصول آگے پیچھے ہو اس کے اندر کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے، یعنی ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، کیا مطلب؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین ایاک کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس گرامر کے اصول کو جب تبدیل کیا تو تبدیل اس لیے کیا کہ اس میں تاکید کرنی مقصور ہے، اللہ اس بات کو تقید میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ایاک نعبد کہا، یعنی نعبد سے پہلے ایاک لے آئے، مفعول ہے ایاک، مفعول حالانکہ فعل فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن یہاں مفعول کو اللہ پہلے لے آئے، ایاک نعبد کہہ دیا، کیوں؟ اس کا معنی ہوگا کہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یعنی اگر نعبد ایاک ہوتا اس کا معنی تھا کہ عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تو اس میں یہ شک ہو سکتا تھا کہ کسی اور سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے. اس وہم کو مٹانے کے لیے اس قاعدے کو تبدیل کر دیا گیا، گرامر کو تبدیل کر دیا گیا، اور ایاک نعبد ایاک نستعین کہہ کر ہر آدمی کو یہ کہہ دیا گیا کہ تو پانچ وقت یہ کہا کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ سے مانگیں گے. میرے دوستو، یہ کلمہ قرآن پاک میں ہوتا ہم کبھی بھی نہ پڑھتے، اس کی اہمیت کا پتہ نہ چلتا، لیکن خدا نے تجھے اس کی اہمیت بتائی ہے، عید کی نماز پڑھے گا اس میں بھی کہے گا کہ عبادت بھی تیری، مدد بھی تیری، تراوی پڑھے گا تو کہے گا عبادت بھی تیری، مدد بھی تیری، اور سجدہ کر اور جناب علی شکرانہ پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، تراوی پڑھے گا، خشوع پڑھے گا، کسوف پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، چاشت پڑھے گا، پانچ نمازیں پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، ہر نماز میں تو اقرار کرتا ہے کہ عبادت بھی تیری ہی، مدد بھی تیری ہی. یہ اقرار کر کے پھر کہتا ہے کہ دے پتر تے لے ککڑ، پھر کہتا ہے پیر کے دروازے پہ جا کر کہ تو ہی میری بگڑی بنا سکتا ہے، اور بتا اس نماز کے اقرار سے تو بغاوت کیوں کرتا ہے؟ نماز کے اقرار پر قائم رہے، جو تو نماز میں اقرار کرتا ہے اسی اقرار کو اپنی زندگی کا حاصل بن. توحید اسی کو کہتے. آپ نے سوچا ہر نماز میں سجدہ کیوں؟ توجہ کرے ذرا، ہر نماز میں سجدہ، سجدہ ہے یا نہیں ہے؟ تہجد میں سجدہ، اشراق میں سجدہ، چاشت میں سجدہ، عیدین میں سجدہ، نوافل میں سجدہ، پانچ وقت نمازوں میں سجدہ، لیکن ایک نماز ہے جس میں سجدہ نہیں. کون سی نماز؟ جنازہ. اس حقیقت پہ کبھی غور کیا کہ جنازے میں سجدہ کیوں نہیں؟ توجہ کرے ذرا، ایک جنازے میں سجدہ نہیں اور ایک تین اوقات میں سجدہ نہیں. مثلا سورج چڑھنے لگا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سورج چڑھ رہا ہے، سجدہ نہ کرو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ زوال کا وقت ہو دوپہر کو تو کہتے ہیں سجدہ نہ کرو بھائی. مغرب کا وقت ہے کہتے ہیں سجدہ نہ کرو، غروب ہو رہا. کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ جب سورج چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے ڈھلتا ہے تو سورج کو خدا کہنے والے اس وقت سجدہ کرتے ہیں. اے اللہ میں نے تو کلمہ تیرا پڑھا ہے تیرے نبی کا پڑھا ہے, اگر میں ان تینوں وقتوں میں سجدہ کروں گا تو میں سورج پرست تو نہیں. اللہ نے فرمایا تو تو سورج پرست نہیں, دیکھنے والا کہیں تجھے یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ سورج کو ہو رہا ہے. اس شک کی بنا پر خدا نے اپنے دربار میں تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا کہ تو مجھے بھی سجدہ نہ کر. ان تین وقتوں میں تو مجھے بھی سجدہ نہ کر. ان تین وقتوں میں کیوں؟ کہ شک نہ پڑ جائے کہ کہیں تو بھی ان میں سے ہو. اور اس کے بعد جناب علی جنازہ پڑھتے ہیں, جنازہ سامنے رکھا ہے. ایک حقیقت یہ بھی ذہن میں رکھیں, بعض لوگ آدمی کی قبر پر جا کر کہتے ہیں پیر جی میری بگڑی بنا دے, میری مشکل حل کر دے, میری پریشانی دور کر دے. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یہ کہنا شرک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس حقیقت پہ کبھی غور کیا؟ اور بزرگ فوت ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ پیر اللہ کے ولی فوت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن جب کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے اس کی کیفیت کا پتہ ہے؟ آج بزرگ فوت ہو گئے, اب بزرگ تو فوت ہو گئے لیکن ان کی آنکھیں کھلی. میں اور بات کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کریں, بزرگ فوت ہو گئے ان کی آنکھیں کھلی ہیں, ان کی آنکھیں تجھے بند کرنی پڑیں گی. یعنی وہ بزرگ فوت ہونے کے بعد تیرا محتاج ہے کہ تو اس کی آنکھیں بند کرے. وہ عورت وہ بزرگ فوت ہو گیا, اب وہ جناب علی تیرا محتاج ہے کہ تو اس کو غسل دے, اس کے لیے پانی لائے, بیری کے پتے ڈالے, پانی گرم کرے, اس کو تختے پہ لٹائے, وہ تیرا محتاج ہے. ہائے وہ بزرگ تیرا مشکل کشا ہوتا, تیرا حاجت روا ہوتا, اور آج اپنے کپڑے اتارنے میں تو تیرا محتاج نہ ہوتا. وہ خود اٹھ کر غسل تو کر لیتا, وہ خود اٹھ کر نہا تو لیتا, وہ خود اٹھ کر کپڑے تو پہن لیتا, لیکن نہیں وہ تیرا محتاج ہے. یہ تیری تجھے یہ محتاجی اللہ دکھا رہا ہے, تجھے سبق پڑھا رہا ہے. اور دینے والے دیکھ یہ تیرا کس طرح محتاج ہے, کہیں اس کے قبر میں جانے کے بعد اس کو سجدہ نہ کرنا, یہ تو اب تیرا محتاج ہے, اور قبر میں جا کر تو اس کا محتاج کیسے بن جائے. اس حقیقت پہ ذرا غور کر. تو جو آدمی فوت ہو گیا آنکھیں بند کرنے میں وہ تیرا محتاج ہے, بزرگ کپڑے پہنانے میں تیرا محتاج ہے, جنازہ تیار کرنے میں تیرا محتاج ہے. اب جنازہ تیار ہو گیا, جنازہ پیر صاحب کا اوپر چارپائی کے رکھا ہے, اب تو پیر صاحب کو چاہیے نا کہ جنازہ چارپائی پہ رکھا اٹھ کر جنازے خود قبرستان میں چلے جائیں گے. نہیں, تیرے چار آدمیوں کا وہ محتاج ہے کہ تو چار پائے اس کے اٹھائے اور دنیا دیکھے کہ یہ محتاج ہے, یہ اکیلا نہیں جا سکتا. اور لوگوں یہ لاغر ہے اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے یہ بیچارہ ہے, اللہ کے سامنے یہ کسی, سب لوگ دیکھے اس کی بیچارگی کو. اب اس کی بیچارگی کو دیکھا اور یہاں سے اس کو اٹھایا, اٹھا کر قبرستان میں لے گئے, اور لے جانے سے پہلے اعلان کر دیا, مسجدوں میں اعلان ہو گیا فلاں بزرگ فوت ہوئے, اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے. بھائی جنازے میں کیوں شریک ہونا ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. اور ریڑی والے تو بھی دعا کر, اور چھابڑی والے تو بھی دعا کر, اور پیر صاحب تو بھی دعا کر, چودھری صاحب تو بھی دعا کر, اور خان صاحب تو بھی دعا کر. ہاں وہ پیر تیری دعا کا محتاج ہے, وہ تو ریڑی والے کا بھی محتاج ہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے, وہ تو ایک چودھری کا محتاج ہے, مسکین کا محتاج ہے, غریب کا محتاج ہے, گنہگار کا محتاج ہے. اور جناب ساری دنیا جمع ہو کر جنازہ پڑھنے کے لیے چلی گئی, جنازہ پیر صاحب کا سامنے رکھ دیا, مولوی صاحب جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے, صفیں بن گئی, صفیں لگ گئی, جنازے کے جنازہ سامنے پڑا ہے. تو امام کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں کہتا ہے؟ تاکہ کسی کے دل سے اگر کوئی خیال تھا تو نکل جائے کہ یہ بڑا نہیں ہے, بڑا وہ ہے, یہ بڑا نہیں ہے وہ ہے. یہ کہہ کر پھر کہتا ہے اللہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اے اللہ تیرے سوا اللہ کوئی نہیں. یعنی یہ جو پیر سامنے پڑا ہے, اگر میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ الہ بن گیا, یہ حاجت روا بن گیا. اور اس کو سامنے رکھ کر خدا کچھ سے تردید کرا رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں, لا الہ الا غیرک, اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اس کے بعد جناب علی پھر تو اللہ اکبر کہتا ہے, پھر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجتا ہے، نبی کو سفارشی بناتا ہے، پیغمبر سے سفارش کرانا چاہتا ہے، نبی کو درمیان میں لے آتا ہے کہ اے اللہ تو بخش دے، اس نبی کے درود کی وجہ سے بخش دے، ہم تیرے نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اب جب نبی پہ درود پڑھ لیا، اللہ کو بھی پکار لیا، اب جناب پھر اللہ اکبر کہہ کر کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اے اللہ اس مردے کو بخش دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے چھوٹوں کو بخش دے، اس کے بڑوں کو بخش دے، اے اللہ ہر چہرے کو بخش دے، جو مر گیا اس کو بخش دے۔ اب جناب جنازہ سامنے رکھنے کے بعد یہ تو دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرتا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو رکوع کرتا، چاہیے یہ تھا تو سجدے میں جاتا، بھائی باقی ہر نماز میں تو سجدے میں جاتا ہے، یہاں سجدے میں کیوں نہیں جاتا؟ اے اللہ مجھے سجدے کی اجازت دے، مجھے رکوع کی اجازت دے، اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا، رکوع تجھے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو مجھے رکوع نہیں کر سکتا، تو مجھے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اگر میں رکوع میں جاؤں گا یہی کہوں گا سبحان ربی العظیم، یہی کہوں گا سبحان ربی العالی، آواز آتی ہے نہیں، اس مقام پہ تم مجھے بھی نہیں پکار سکتا، اس مقام پہ تم میری تسبیح بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر رکوع کرے گا سجدہ کرے گا، جانے والے کو شک نہ پڑ جائے کہ یہ سجدہ اس میت کو ہو رہا ہے، یہ رکوع اس میت کو ہو رہا ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے خدا نے اپنے دروازے پہ سجدے سے روک دیا، جو خدا سامنے پڑی ہوئی میت کو سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا جب اس میت کو تو قبر میں دفن کر دے، اس کا روضہ بنا لے، اس کی قبر پکی قبر بنا لے، اس کے بعد وہ خدا تجھے سجدے کی اجازت کیسے دے گا؟ سامنے پڑی ہوئی میت کو تو سجدے کی اجازت نہیں، اب اجازت ہو گئی جب پھولوں کی چادر چڑھ گئی، جب عرق گلاب سے اس کو دھو دیا گیا، جب جناب علی اس کے دین کی بڑی بڑی پتیاں لگ گئی اور زرق و برق کے فنوس لگ گئے، اب تجھے اجازت مل گئی، اور سامنے پڑا تھا تو تجھے سجدے کی اجازت نہیں دی خدا نے، اب تجھے اس کو دفن کرنے کے بعد سجدے کی اجازت کس نے دے؟ حیران ہوتا ہے انسان کہ انسان کی کتنی پستی ہے کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر اس ماتھے کو در در پہ جھکاتا۔ اللہ کے ولیوں کی ولایت برحق ہے، یاد رکھنا یہ موضوع علیحدہ ہے، ولیوں کی ولایت برحق ہے، جو خدا کو مانتا ہے وہ خدا کے ولی کو نہ مانے ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خدا کو خدا مانتا ہوں اور جو خدا کا دوست ہے میں اس کو نہ مانوں، اس کا مطلب ہے میں تو خدا کو نہیں مانتا، یہ اپنی جگہ علیحدہ ہوں۔ لیکن وہ جو ولی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ کیا ہم ولی کو خدا ماننے لگ جائیں کہ مارے گئے مارے گئے؟ یہ موضوع ہے بڑا خشک،
مینو پتا کہ آخر یار یہ بڑی سخت گل کر گیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، یہ میں نے ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا، یہ بات ذہن میں رکھے، ہاں ہم کسی سے کچھ لینے والے نہیں ہیں ایسے کہ ہم اس وجہ سے آپ سے کچھ لینا ہے تو میں بات کو نپی لگی لپٹی میں رکھوں، یہ بات نہیں۔ ہم ایک موضوع کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اس کی جہاں ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم نے اس کو بیان کرنا ہمارا فریضہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے دوست ایک اور بات ذہن رکھے، شرک کی کتنی قسمیں ہوئی؟
تین،
ایک چوتھی قسم، وہ چوتھی قسم ان تینوں کو ملائیں تو ان سے بھی بھاری، تینوں کو ملائیں تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ شرک کی قسم آج کل کے زمانے میں رائج ہے، مکے کا مشرک، نوح علیہ السلام کے دور کا مشرک، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا مشرک، شرک کرتا تھا، اپنے آپ کو نبی کا عاشق نہیں کہتا تھا، لیکن آج کا مشرک شرک بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کا عاشق بھی کہتا، اور اگر کوئی روکے تو کہتا ہے تو نبی کو نہیں مانتا تو ولی کو نہیں مانتا۔ بتاؤ یہ شرک، یہ شرک صرف شرک نہیں یہ منافقت بھی، کہتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہو گئے، کسی پر تنقید مقصود نہیں، عقیدہ بتانا مقصود ہے کہ اس ذہنیت کو ختم کرو، اہل سنت سچے اہل سنت بنو، جو اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے اس کو اپناؤ، جہالت کی وجہ سے ہر آستانے پہ گردنیں نہ جھکاؤ، جہالت کی وجہ سے ہر سبق جھنڈے کے نیچے اپنی اس جبین نیاز کو نہ جھکاؤ۔ یہ جبین نیاز بڑی قیمتی ہے، یہ جبینوں یہ آستانوں پہ جھکانے کے لیے نہیں، اس کے لیے ایک دروازہ اللہ نے اپنا بنایا ہے اور کسی کا دروازہ نہیں۔ یہ شرک کی چوتھی قسم، توجہ کریں، تین قسمیں ایسی تھیں کہ اللہ کا شریک ان لوگوں نے بنایا، پتھر کی مورتوں کو، نیک بندوں کے مجسموں کو، اور وہ کام جو اللہ کے مقابلے میں وہ پتھر کی مورت سے لیتے تھے، آج وہی کام ان لوگوں نے اللہ کے ولیوں کے ذمے لگا دیا، لگایا یا نہیں لگایا؟ وہ پتھر کی مورت کو سجدہ کرتے تھے، یہ قبر کو سجدہ کرتے، وہ پتھر کی مورت کا طواف کرتے، یہ قبر کو طواف کرتے،
یہ سخت ہے اس لیے کہ پتھر تو پتھر تھا، کوئی آدمی اس کی اچھائی کیا بیان کر سکتا تھا، لیکن جب ولی کو کوئی سجدہ کرے اس کو روکے تو فتویٰ گھڑا ہوا تیار ہے کہ یہ ولی کو نہیں مانتا، یہ بزرگ کو نہیں مانتا. الہ کا میں نے میرے آپ نے بتایا کہ الہ کہتے عالم الغیب کو، الہ کہتے حاجت روا کو، مشکل کشا کو، مختار کل کو. اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ جو الہ والی دس صفتیں ہیں یہ صفتیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر یہ صفتیں مکے کے مشرکوں نے اپنے پتھروں میں مانی تو وہ مشرک ہو گئے، نوح کے زمانے میں یہ صفتیں پانچ بزرگوں میں مانی تو وہ مشرک ہو گئے، ابراہیم کے زمانے میں یہی صفتیں عالم الغیب والی، بگڑی بنانے والی، نفع دینے والی یہ صفتیں اپنے بتوں میں مانی تو مشرک ہو گئے. آج کے مشرک نے یہی صفتیں جب نبی میں مانی، جب ولی میں مانی، جب کتب میں مانی، جب ابدال میں مانی، یہ عاشق رسول کا عاشق رسول کیسے رہ گیا؟ میرے دوستو اپنی حقیقت پہ غور کر، شرک کی کیفیت کو سوچ لے. شرک پیدا نیک آدمی کے نام سے آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، اس سے گہرا شرک کوئی نہیں. اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب
کوئی نہیں.
اگر کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ بھی عالم الغیب ہے، چاہے کوئی نبی ہو، اسی کا نام شرک نہیں. یہ بات میری ذہن میں رکھیں. پیغمبر کو اللہ نے بہت علم دیا اور اتنا دیا کہ کائنات کے کسی انسان کو حضور علیہ السلام سے زیادہ علم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن حضور حضور ہے، خدا نہیں ہے. حضور علیہ السلام حضور ہے، خدا نہیں. نبی نبی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. نبی کو نبوت کے مقام پہ رکھیں. کئی لوگ کہتے ہیں حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا. میں نے کہا جس اللہ کے ٹکڑے ہو جائیں وہ آدر کا خدا ہو سکتا ہے، ابراہیم کا خدا نہیں ہو سکتا. وہ خدا ہی کیا جس کے ٹکڑے ہو جائیں اور پیغمبر اللہ کے نور کے ٹکڑے بن کے آ گئے. تو پیغمبر تو میرے دوستو اتنی بات تو مجھے بتائیں، نبی اگر اللہ کے نور کا ٹکڑا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا طور پہاڑ پہ اللہ کی تجلی ایک انچ کے برابر بھی نہیں تھی، اس سے بھی کم تھی تجلی پڑی تو طور پہاڑ جناب علی سرما بن گیا، یہ حدیث میں موجود ہے. تو اللہ کی اگر اللہ کے نور کا ٹکڑا حضور کی شکل میں تھا تو صحابہ کرام کو تو کچھ بھی نہ ہوا، ان کے حضور کو دیکھنے والوں کو تو کچھ بھی نہ ہوا. وہاں تو ایک انچ تجلی تو پہاڑ جو ہے وہ سرما بن گیا. تو یہاں 23 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نور کا ٹکڑا بن کر نعوذ باللہ دنیا میں رہے تو آپ کو کچھ بھی نہ ہوا؟ صحابہ کرام کو. اس حقیقت کو دیکھیں، نبی نبی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا پچھلے دنوں مانچسٹر میں کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کو خدا نے کچھ نہیں دیا؟ توجہ کریں، میں نے کہا کہ عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا، کتنا؟ جتنا اس نے چاہا، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا، اس کی کوئی حد نہیں، اتنا دیا جتنا چاہا. اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار دیا، کتنا؟ اتنا دیا جتنا چاہا. اللہ نے اپنے نبیوں کو کمالات دیے، کتنے؟ جتنے چاہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو جو چاہا دیا، ٹھیک ہے؟ اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو بتاؤ ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو پھر ذبح پھر امتحان کیسا؟ اگر پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا امتحان ہو سکتا ہے؟ پھر تو ڈرامہ ہوا کہ پتا تھا ذبح نہیں ہوگا، ویسے ہی چھری لے کر چلے گئے. معلوم ہوا کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. کس کے پاس ہے؟
اللہ
کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. پیغمبر کو پتا نہیں کہ بیٹا ذبح ہوگا یا نہیں، یہ کوئی نبی کی توہین نہیں ہوتی. یہ نبی کا کمال ہے کہ نبی اللہ کے حکم اور علم دیے ہوئے کے بغیر بولتا نہیں، یہ نبی کا کمال ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ پتا تھا؟ پھر ہوا کہ نہیں ہوئے ذبح؟ نہیں ہوئے. پتا تھا کہ کچھ پتا، یہ پتا تھا کہ امتحان ہے، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ بیٹا بچے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا. اگر غیب کا علم نبی کو تھا، یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. دسترخوان پہ مہمان کوئی نہیں، بازار گئے، بوڑھے کو دیکھا اور لے کر آ گئے، کہنے لگے جی کھانا کھاؤ. کھانا کھانے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اس کو کہا بسم اللہ پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو مجوسی ہوں، میں بسم اللہ نہیں پڑھتا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا، اٹھا کر باہر بھیج دیا کہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، میرے ساتھ کیسے کھانا کھائے گا؟ ادھر سے اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم 60 سال ہو گئے میں اس بوڑھے کو جو میرا منکر ہے روٹی دے رہا ہوں، تجھے ایک دن کھانا کھلانا پڑا تو نے پہلے دن اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا.
مجھے بتاؤ غیب کا علم نبی کو تھا
نہیں؟
اگر تھا تو بتائیں ان کو لایا کیوں، اگر لے آئے تو بعد میں وہاں سے اٹھایا کیوں؟ اس حقیقت پہ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں یا نہیں؟ ابراہیم کے دل میں یہ تھا کہ نہ تھا کہ چھری چل جائے؟ ابراہیم چاہتے تھے کہ نہ چھری چل جائے، اور اسماعیل جو تھے وہ بھی چاہتے تھے چھری چل جائے، اور چھری چلانے والا بھی نبی ہے، چھری سہنے والا بھی نبی ہے، چھری کیوں نہیں چلتی؟ تم کہتے ہو نبی مختار کون ہوتا ہے، یہاں اختیار کہاں ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھری چلا، وہ چھری چلا رہے ہیں، اسماعیل چھری سہ رہے ہیں، ان کی نیت ہے کہ چھری چل جائے، اسماعیل کی نیت ہے چھری چل جائے، لیکن نہیں چلتی. معلوم ہوا کہ یہ اختیار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ چھری کو چلنے نہیں دیتا، وہ طاقت اور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری داڑھ میں درد ہے، آرام دے دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جا فلاں جنگل میں چلا جا، ایک بوٹی ہے، وہ بوٹی لے کر اپنے دانتوں پہ لگا، آرام آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے، بوٹی اٹھائی، اپنے دانتوں پہ لگائی، آرام آ گیا. چار دن کے بعد پھر درد ہوا، پھر وہاں گئے، بوٹی اٹھا کر دانتوں پہ لگائی، آرام نہیں آیا. پریشان ہو کر کہنے لگے اللہ اسی بوٹی میں آرام تھا ترسوں اور اب آرام نہیں آیا. ابراہیم اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے یہ میں نے بتانا تھا کہ آرام بوٹی میں پہلے بھی نہیں تھا، اب تھا، اب بھی نہیں تھا، آرام میرے حکم میں تھا، میں نے حکم دیا کہ بوٹی استعمال کر، تو میرے حکم میں آرام تھا، آرام آ گیا. اب تو نے سمجھا کہ آرام بوٹی میں ہے، اس لیے تو اکیلا بوٹی لے آیا تو نے سمجھا آرام بوٹی میں ہے، تو بوٹی میں آرام
نہیں،
آرام اللہ کے حکم میں. آرام کس کے حکم میں ہے؟
اللہ.
سب کچھ اللہ ہی کرتے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کے لوگوں سے ناراض ہو گئے، بد دعا کر دی بستی پر. بد دعا کرنے کے بعد نبی جس بستی میں ہوتا ہے اس بستی میں عذاب نہیں آتا. اللہ کے پیغمبر بد دعا کرنے کے بعد فوراً چلے گئے، وہی کا انتظار نہ کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ نبی میرا ہے، وہی کے انتظار کیے بغیر چلا گیا. یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں تھا، نہ کوئی گناہ صغیرہ تھا. ایک بات تھی اللہ کو پسند نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر باہر دریا کے کنارے پر چلے گئے. دریا کے کنارے پہ کھڑے دریا عبور کرنے کے لیے ایک کشتی آئی، اس کشتی میں بیٹھ گئے. یہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یونس علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے پہ کھڑے، کشتی آئی، کشتی میں یونس علیہ السلام بیٹھ گئے. کشتی دریا کے درمیان میں گئی تو کشتی ڈوبنے لگی. یہ قرآن کہتا ہے کہ کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا کشتی والوں میں کوئی تم میں نجومی ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا میں نجومی ہوں. کہنے لگا بتا کشتی کیوں ڈوبتی ہے؟ اس نے کہا کشتی اس لیے ڈوبتی ہے کہ کوئی آدمی اس کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے. انہوں نے کہا وہ آدمی کون ہے؟ آدمی کا پتہ نہیں چلتا آدمی کون ہے. سب لوگوں کے نام لکھے، قرعہ ڈالا. جب قرعہ ڈالا گیا تو تین دفعہ قرعے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. قرعہ تین دفعہ ڈالا، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. جب یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو سارے کشتی والوں نے اللہ کے اس پیغمبر کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا. مجھے بتاؤ نبی کشتی میں سوار ہے اور نبی کی وجہ سے کشتی ڈوبتی. آج کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا علی، میرے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا. وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور مجھے بتائیں کہ نبی کشتی میں سوار ہے اور قرآن کا 24 سپارہ کہتا ہے، 23 سپارہ کہ پیغمبر کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی. اختیار اس اللہ کے جواب کسی کے پاس نہیں. میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کو دریا میں ڈال دیا گیا اور دریا میں حکم دے دیا اللہ پاک نے ایک مچھلی کو کہ میرا نبی کہا رہا ہے. مچھلی کو حکم دے دیا، مچھلی منہ کھولے کھڑی ہے، پیغمبر دریا میں گرے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں. مفسرین کہتے ہیں کہ 40 دن، دنوں میں اختلاف ہے، 40 دن پیغمبر
مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن. اور مچھلی کے پیٹ میں نبی کیا کرتے رہے؟ 17 سپارہ اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے وزن نونی, نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے, وزن نون. وزن نونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادا فی الظلمات. فنادا, نادا کہتے ہیں ندا لگانے کو, پکارنے کو, فریاد لگانے کو, چرونے کو, گڑ گڑانے کو, تضرع کو. قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات, میرا نبی اندھیروں میں میرے سامنے رویا, میرے نبی نے اندھیروں میں مجھے پکارا. اور ایک جگہ فرمایا فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیرے تھے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, رات کا اندھیرا تھا اور دریا کا اندھیرا تھا, 3 اندھیروں میں کوئی نہیں ہے. پیغمبر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی بگڑی بنانے والا ہے. اگر کسی پچھلے بزرگ کے نام پہ بگڑیاں دور ہوتی, آج یونس مچھلی کے پیٹ میں نوح علیہ السلام کو پکارتا کہ اے نوح آ کر میری کشتی میری مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. پچھے گزرے ہوئے حضرت زکریہ کو پکارتے, حضرت بابا آدم کو پکارتے, لیکن یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس خدا کو پکار کر دنیا کو بتا دیا کہ داتا نبیوں کا بھی خدا ہے, داتا تمہارا بھی خدا ہے, بگڑی بنانے والا نبیوں کا بھی خدا ہے, بگڑی بنانے والا تمہارا بھی خدا ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر 40 دن اللہ کے دروازے پہ روتے رہے. اور قرآن پاک کے اس الفاظ ان الفاظ پہ ذرا غور کریں, فرمایا اذ آواقا الى الفلک المشہور فساہما, فساہما ساہما عربی زبان میں کہتے ہیں قرا ڈال لے, فساہما فقام من المدحدین, 3 دفعہ قرا ڈالا گیا, 3 دفعہ نبی کا نام نکلا. فلولا انہ کان من المسبحین, جب میں اس لفظ پہ آتا ہوں اس آیت کو دیکھتا ہوں خدا کی قسم حیرانی ہوتی ہے. توحید میں کیا کیا عظمت ہے, توحید کی کیا گہرائی ہے. قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون, اگر یونس میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں میرے دروازے پہ نہ روتا, مجھے نہ پکارتا, میری تسبیح بیان نہ کرتا, میرے سامنے نہ گڑگڑاتا, تو لالا بھی سا فی بطنہ الى یوم یبعثون, تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. دیکھو تکلیف آئی اللہ کے نبی کو, کس کو پکارا؟ اللہ کو. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, اللہ کے سوا ایک خدا, اللہ کے سوا کوئی نہیں, ایک خدا جی ہے, وہی ہمارا مشکل کشا, وہی حاجت رہا. ان حقائق پہ غور کرنا چاہیے. شرک کی یہ جو چوتھی قسم ہے کہ ہم نے بندوں سے وہی کام لیا, اللہ کے بندوں سے جو انہوں نے پتھر کی مورتوں سے لیا, یہ شرک زیادہ سخت ہے. انہوں نے پتھر کی مورت کو داتا کہا, انہوں نے پتھر کی مورت کو مشکل کشا کہا, انہوں نے کئیوں نے سورج کو مشکل کشا کہا, ہم نے یہی صفتے اللہ کے نیک بندوں میں ڈال دی اور ہم مسلمان کے مسلمان رہ گئے. اور اللہ الطاف حسین حالی کہتا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پہ کشادہ کرائے پر استش کرے شوق سے جیت کی چاہیں, نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مکے کا مشرق شرک کرے تو کافر ہو جائے, یونس علیہ السلام کے دور کا مشرق شرک کرے تو کافر ہو جائے, اور ہم شرک کرے تو مسلمان کے مسلمان رہے. ہم عاشق رسول کے عاشق رسول رہے, نہ ہمارے عشق میں فرق آئے نہ ہماری محبت میں فرق آئے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا الہ کوئی. اور اسی شرک سے قرآن نے روکا ہے. قرآن کہتا ہے توجہ کریں ذرا, ہم تو کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا فلاں بھی سب کچھ دیتا ہے, اس آیت پہ ذرا غور کریں, 17 سپارہ آخری رکوع ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, اللہ کے سوا جو کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو کہو ساری کائنات کو جمع کر لیں, اور جمع کر کر ساری کائنات جمع ہو کر لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, اگر ساری کی ساری مخلوقات جمع ہو کر ایک مکھی کو بنانا چاہے تو قرآن کہتا ہے مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ قرآن, ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا بجتمعولا. سارا اجتماع دنیا کا کر لیں, ولا بجتمعولا. اور آگے قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی بنانا تو بڑی بات ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. فرمایا مکھی بنانا تو بڑی بات ہے, اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے, ان دنیا کے لوگوں میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز کو واپس لے سکے. میرے دوستو, اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کرامتیں دی ہیں, لیکن صرف اللہ کے حکم سے. کرامت اگر کسی ولی کے ہاتھوں صادر ہوتی ہے تو کرامت اور معجزے میں یہ بات اصول ذہن میں رکھیں کہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے. ایسی بات جو عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں, اگر نبی سے صادر ہو. وہی بات جو عقل میں نہ آئے ولی سے صادر ہو تو اس کو جناب علی کرامت کہا جاتا ہے. اس کرامت میں اور معجزے میں براہ راست نہ نبی کا کمال ہوتا ہے نہ ولی کا کمال ہوتا ہے, اس میں براہ راست اللہ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو معجزہ صادر ہوتا ہے, مرضی صادر نہیں ہوتی تو معجزہ صادر نہیں ہوتا. ذرا توجہ سے ایک بات سمجھے, مشرکین مکہ نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو ہم حضور علیہ السلام سے پوچھیں اور حضور کو وہ بات نہ آئے. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے 15 پارے میں, کہ کوئی ایسی بات ہمیں بتاؤ, مشرکوں نے کہا یہودیوں سے کہ حضور کو وہ بات نہ آئے اور ہم اسی بات کو حضور کے نعوذ باللہ سچے جھوٹے ہونے کا معیار بنائیں. یہودیوں نے بڑی عجیب بات کی, کیونکہ تورات اور انجیل میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ تین باتیں پوچھو, تین چیزیں. پہلی چیز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ روح کس کو کہتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری یہ چیز پوچھی کہ ذوالقرنین کون تھا, اور تیسری یہ بات پوچھی کہ اصحاب کہف کس کو کہتے ہیں. یہ تین چیزیں حضور سے جا کر پوچھو, اگر حضور بتا دیں تو سچے نبی. ان کا یہ ذہن تھا کہ اگر بتا دیں تو سچے نبی, یعنی نبی عالم الغیب ہوتا. انہوں نے بھی نبی کو عالم الغیب کی حیثیت سے پڑھا, اگر بتا دیا تو اس کا مطلب یہ عالم الغیب ہے تو یہ سچا نبی ہوگا. یہ ان مشرکوں کا ذہن تھا. یہودیوں سے یہ بات پوچھی مشرکوں نے اور آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے یہ تینوں سوال کر. یہ بات قرآن پاک کے 15 سپارے میں موجود ہے, بخاری شریف میں موجود ہے, مسلم شریف میں موجود ہے. حضور علیہ السلام سے جب تینوں سوال انہوں نے پوچھے تو حضور نے فرمایا ان تینوں باتوں کا جواب میں کل کو دوں گا. کب دوں گا؟ کل کو. جب کل آئی تو پھر وہ آئے, حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا میں کل کو جواب دوں گا. تیسرے دن پھر وہ آئے, حضور نے فرمایا میں کل کو جواب دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح 16 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ اگر اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ ہوتا تو بتاتے, اس کا مطلب ہے پتہ نہیں. حضور علیہ السلام 16 دنوں کے بعد اتنے پریشان ہوئے کہ پریشانی کے عالم میں آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھے. پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے, پریشانی کیا لگ. جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے, اتنی پریشانی ہے, تو آس اس پہاڑ کی چوٹی پر جبرائیل امین حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے, اور اس وقت قرآن کی یہ 15 پارے کی آیت لے کر آئے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے پیغمبر, جب تجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب بتاؤ, تو نے کہا کل کو جواب دوں گا, پھر کہا کل کو جواب دوں گا. 16 دن گزر گئے, تو نے ایک مرتبہ بھی انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے آسمانوں سے وحی نہیں آئی. انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ نے چاہا. اے پیغمبر, تو نے کہا کل کو جواب دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے 16 دن وحی نہیں آئی. اگر علم غیب نبی کو ہوتا 16 دن پیغمبر انتظار کرتے
نہیں.
16 دن کے بعد پھر یہ قرآن کی وحی آئی, اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا, ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا, روح کی تعریف قرآن نے بتائی اپنے پیغمبر کو 16 دنوں کے بعد. معلوم ہوا کہ غیب کے خزانے اللہ کے سوا کسی کے پاس. قرآن کہتا ہے اے پیغمبر لئن اشرکتا, ذرا توجہ کریں, لئن اشرکتا لیحبطن عملک, خدا نہ خواستہ ہے پیغمبر اگر تو بھی شرک میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تیرے عملوں کو بھی ضائع کر. حالانکہ نبی شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آتا ہے, پیغمبر شرک کے اندھیرے دور کر کے روشنی کے چراغ جلانے کے لیے نبی آتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے یہ فرما کر اصل میں پوری امت کو بتایا ہے، پوری دنیا کو شرک کے گناہ کا گناہ کے بارے میں بتایا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ قرآن پاک میں 17 نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی سارے کے سارے بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے تو خدا ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دیتا۔ یعنی ان شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے نبوت بھی ختم ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، اگر خدا نہ خواستہ اس کا صدور نبیوں سے ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، شرک اتنا بڑا اگر گناہ ہے کہ نبوت بھی ختم ہو سکتی ہے، تو ہم شرک کر کے اپنی نمازوں کو بچا لیں گے، ہم شرک بھی کریں گے اور روزے بھی بچتے رہیں گے، حج بھی بچتے رہیں گے، زکاتیں بھی بچتی رہیں گی، اور نبوت کا تو شرک ختم کر سکتا ہے، تو کائنات کی کوئی نیکی شرک کرنے کے بعد باقی نہیں رہ سکتی۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ 21 پارے میں موجود ہے، فرمایا اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، حضرت لقمان نے فرمایا بیٹا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں شرک کے قریب نہ جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، ان قتلتا او حرقتا لا تشرک بالله، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا کر خاک میں ملا دیا جائے، تو شرک کے قریب نہ جاؤ۔ حضور نے ابو ہریرہ کو حکم دیا، فرمایا ان قتلتا او حرقتا لا تشرک باللہ، تجھے قتل بھی کر دیا جائے، جلا بھی دیا جائے، شرک کے قریب نہ جانا۔ حضور نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو کوئی مدد مانگے تو خدا سے مانگا کر۔ حضور نے فرمایا تیری جوتی کا تسمہ گم ہو جائے، وہ بھی تو خدا سے مانگ، وہ بھی اللہ کے سوا دینے والا خود۔ قرآن کہتا ہے وعندہ مفاتح الغیب، وعندہ مفاتح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ قرآن نے کہا مفاتح الغیب، مفاتح مفتاح ان کی جمع ہے، مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں اور مفاتح کا معنی چابیاں۔ اللہ کے قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ قرآن نے کہا غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اگر خدا یہ کہتا کہ غیب کی چابی میرے پاس ہے، مفتاح الغیب کہتا کہ غیب کی چابی میرے پاس ہے، تو آج جناب علی، آج کا ملنگ اور آج کا جاہل یہ کہتا کہ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور پھر جناب علی، جھوٹ کی کوئی حد ہے؟ اولیاء اللہ کی عظمت اپنی جگہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کو رحمت اللہ تعالیٰ، 40 سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی، 40 سال بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دیا ہے، کوئی آدمی ان کی کسی کتاب سے، ان کے کسی قول سے، کسی ملفوظ سے، یہ جو من گھڑت ہم نے رسمیں ان کے نام کی بنا رکھی ہیں، یہ تو ثابت کر کے دکھائے۔ انہوں نے فرمایا ایک تنکا اللہ کے حکم سے نہیں ہل سکتا، لیکن یار لوگوں نے ان کے نام کی ایسی ایسی من گھڑت رسمیں بنا دی کہ 12 سال کے بعد مائی کا بیڑا تار دیا۔ بھئی 12 سال تک اس کو کیوں رہنے دیا؟ اس میں کیا مصلحت تھی بھائی؟ اپنا لڑکا فوت ہو گیا، اس کو نہیں بچایا، لیکن 12 سال کے بعد مائی کا بیڑا تار دیا۔ تو بات ہے، وہاں ہمارے سمندری فیصل آباد تھے، اوکاڑے جائیں تو راستے میں دریائے راوی کا پل آتا ہے، اس کو کسی زمانے میں پل نہیں تھا، اس کو ماری پتن کہتے تھے، کشتی پڑتی تھی، لوگ کشتی میں بیٹھے، کشتی دریا کے درمیان میں جا کر ڈوبنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، بھنور میں آ گئی۔ تو ایک پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کشتی بچا، پڑھا لکھا آدمی تھا بےچارا، سمجھدار تھا، اے اللہ کشتی بچا۔ ایک آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا تو وہابی تو نہیں؟ تو وہابی؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو پیر دستگیر کو کیوں نہیں کہتا کشتی بچا، پیر دستگیر کشتی بچا۔ اس نے کہا حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا تو میں غلام ہوں اور نوکر ہوں، میں نے یہ سنا اور پڑھا ہے کہ حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ جب بھی کشتی بچاتے ہیں 12 سال کے بعد بچاتے ہیں، تو میری صبح عدالت میں تاریخ ہے۔ حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ تو 12 سال کے بعد کشتی بچاتے ہیں، تو میری صبح عدالت میں تاریخ ہے، اور اگر آپ کی تاریخ نہیں ہے تو آپ کو بلا لیں، تو میری تو بھائی تاریخ ہے، میں تو حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو جہالت کہاں پہنچ گئی۔ اس نے اللہ کو پکارا، وہ ایک جگہ میں گیا تو مجھے ایک مولوی صاحب نے ایک آدمی نے واقعہ سنا، یہاں ایک مولوی صاحب آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ مائی رابعہ بصری حج کرنے گئی تو 3 میل خانہ کعبہ باہر نکل کر استقبال کرنے آیا، خانہ کعبہ۔ تو میں نے کہا عقل کے اندھو، یہ کوئی کرامت کی بات ہے؟ حضور علیہ السلام تشریف، یہ ایک بات ذہن رکھے، جو کرامت قرآن و حدیث سے، نبی کی سنت سے ٹکرائے، وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ ڈگوسلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی
بے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حساب سے تو مائی رابعہ بصری کا درجہ زیادہ ہو گیا. حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر جب آئے, حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر آئے ایک دفعہ بیعت رضوان کے موقع پر, شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ حضور علیہ السلام نے سات میل باہر ہی پڑاؤ ڈالا, حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا مکے کے مشرکوں کے پاس کہ اجازت لے کر آؤ کہ ہم طواف اور عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس وقت اب مکہ مکرمہ پہ سرداری ابو سفیان کی تھی, حضور علیہ السلام نے مکہ بھی فتح نہیں کیا تھا, تو مکے کے مشرکوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دے سکتے, یہ عمرہ اور طواف نہیں کر سکتے. چنانچہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ اس سال حضور عمرہ اور طواف نہیں کر سکتے اور بعد میں کریں گے. اس کے بعد پھر دو تین سال کے بعد پھر مکہ فتح ہوا, پھر حضور علیہ السلام آئے. تو میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھ میل باہر بیٹھے رہے, پریشان رہے, آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. حضور کے لیے تو خانہ کعبہ باہر نکل کر نہیں آیا, بھائی رابعہ بصری کے لیے آ گئے. حضور کے لیے خانہ کعبہ نہیں آیا. بھائی اگر خانہ کعبہ آتا تو پیغمبر کے لیے آتا, آتا یا نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قدم کھا کر کہتا ہوں کسی پر ذاتی نقطہ چینی مقصود نہیں. عقائد کی اصلاح, عقیدوں کو درست کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, توحید کی بات کو مضبوط کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شدید, جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا جب لوگ اس پر سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک شہید کا ثواب ہو تو آدمی جنت میں اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے, لیکن سو شہیدوں کا ثواب. آج ایصال ثواب کے نام پر من گھڑت رسمیں ہوتی ہے, اگر کوئی اس کو روک دے تو کہتا ہے یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتا. تو اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو, ایصال ثواب کا کون منکر ہے؟ ایصال ثواب کو کون کہتا نہیں ہوتا؟ قرآن پڑھو, کلمہ پڑھو, درود پاک پڑھو, جب پڑھو, جس وقت پڑھو, جتنا پڑھو پہنچتا ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ براستہ مولوی صاحب پہنچتا ہے, ثواب ہر وقت پہنچتا ہے. کیا بات, ثواب؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مولوی صاحب کی جیب بھریں گے تو ثواب پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق, یہ بھی کوئی بات ہے. چاہیے تو یہ کہ بابا جی فوت ہو گئے تو بابا جی کے فوت ہو جانے کے بعد اسی وقت قرآن پڑھو, اسی وقت کلمہ پڑھو, قرآن اور کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, درود شریف پڑھو, تاکہ اس کے قبر میں جانے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ نامہ اعمال میں چلا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تین دن تک بابا جی کو جوتے پڑھنے دو, تین دن کے بعد پھر ملا کو لائیں گے, پھر مکھانے بھی لائیں گے, پھر اس کو جنت میں ٹھوکیں گے, پھر وہ جنت میں جائے گا. اور تیرے باپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے تو اسی وقت پیچھے جاتا ہے, تیرا باپ مر جائے تو تین دن تک فرشتوں سے جوتے پڑھوانے کا انتظار کرتا ہے. تو کوئی خدا کے خوف سے, اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. آدمی فوت ہو گیا, اندر لاش پڑی ہے, چاہیے یہ کہ باہر جو لوگ افسوس کے لیے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کلمہ پڑھتے جائیں, قرآن پڑھتے جائیں, وہاں بیٹھ کر جو ہو سکتا ہے پڑھے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ایک بات اور بتاؤں, اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھ کر پڑھ رہی, پاکستان میں آدمی فوت ہو گیا اللہ کے گھر میں آ کر قرآن پڑھے پہنچ جائے گا؟ بھائی قرآن تم نے اٹھا کر وہاں پہنچانا ہے یا کلمہ طیبہ کے کوئی سینگ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اٹھا کر کرین لائی جائے گی اور اس کو پہنچایا جائے گا؟ اور جس خدا نے تم کہا ہے وہ خدا مالک ہے اس کے پہنچانے کا, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اندر بابا جی کی لاش پڑی ہے, ثواب کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ تین دن تک کچھ نہیں کرے گی, چٹائی بچھی ہے, باہر لوگ آ رہے ہیں افسوس کرنے, سگریٹیں پیے, بابا جی کا بڑا افسوس ہوا. دونوں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب بابا جی فوت ہو گئے جی, ہاں رشتے دار سارے آ گئے, بڑا افسوس ہوا بابا جی کا, بڑا افسوس ہے. بچے کتنے سی بھائی, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ثواب پہنچ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ, یہ جو باہر بیٹھ کر کش لگا رہا ہے کش, اس کش کا ثواب بھی بابا جی کو پہنچ رہا ہے؟ قرآن پڑھو, کلمہ پڑھو, درود پڑھو, ہر وقت پڑھو, ہر وقت پہنچتا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی باقی چیزیں تو پہنچ گئی کھانے پینے والی, یہ بات نہیں پہنچی. ان سے پوچھا کسی نے, حضرت شیخ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے, کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. اتنی بڑی بات ہے. اسلام عبادت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں, ایک آخری بات کرتا ہوں, اسلام عبادت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں, اسلام نام ہے حضور کی سنت کا. اگر اسلام عبادت کے زیادہ ہونے کا نام ہوتا تو کوئی کہتا یار 2.5% زکات کا کیا تو کہ میں تو 3% دوں گا, سال میں حج ایک مرتبہ تم فرض کیا تو میں تو 2 مرتبہ حج فرض کروں گا, ایک زکات روزے 30 فرض ہے میں تو 40 رکھوں گا, کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن نہیں. کیوں؟ دین اسلام نام ہے نبی کی سنت کا. حضور نے 5 پڑھی ہے تو دین 5 ہے, 6 نہیں کر سکتا. حضور نے 2.5% زکات فرض کیا تو ہم ڈھائی اسے تین نہیں کر سکتے، دو نہیں کر سکتے. اور صرف اس کی مثال دیکھیں کہ نماز میں دوسری رکعت پہلے التحیات کے بعد چاہیے یہ کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ختم ہو جائے تو آدمی اٹھ کر کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ وہاں پر درود شریف پڑھ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سجدہ ہوتا ہے. کیوں بھائی سجدہ سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی گناہ کیا؟ آپ نے کوئی زیادتی کی؟ درود شریف نبی پہ پڑھا ہے. لیکن یہاں آپ پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں تو شریعت چاہتی ہے کہ آپ اس درود پڑھنے کے بدلے میں آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ سجدہ کریں، اس لیے کہ اس جگہ پر پیغمبر نے درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا. وہاں درود پڑھو جہاں حکم دیا، وہاں قرآن پڑھو جہاں حکم دیا. التحیات کی بجائے تم قرآن کے دو سپارے پڑھ دو تو مولوی صاحب کہہ رہے یہ کیا تم نے کہا میں نے کوئی گرنتھ پڑھا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے، ہو جائے گی نماز؟ بھائی نماز تو ہوگی پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے سے. اللہ تعالیٰ حضور کے طریقے پہ ہمیں چلائے، حضور کی شریعت پہ ہمیں چلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر بات میں نبی کی سنت کو آگے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہوتی ہے بدعت. توجہ کرے گا، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا کچھ تھوڑا سا آپ کو پتا چل گیا ہے شرک کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے اندر اگر کوئی نیا طریقہ ایجاد ہو تو اس کو کہتے ہیں جدت، اس کو کیا کہتے ہیں؟
جدت.
اور دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد ہو اس کو کہتے ہیں بدعت، ٹھیک ہے؟ ایک بات، ایک سوال، بلکہ دو سوال ہیں، ان دونوں سوالوں کا جواب سمجھ. میں نے کہا کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، کہا یا نہیں کہا؟ لیکن آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ فاروقی صاحب ایک آدمی کسی سے کہتا ہے مجھے پانی دو، کہتا ہے میرا کچھ قرض ہے وہ اتار دے، پیسے دے دے. کوئی کسی سے ہیلپ مانگتا ہے، عام مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے سے، تو آپ کو تو کہتے ہیں اللہ کے سوا مدد کوئی دے نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے جو لوگ مدد مانگتے سارا شرک ہو گیا؟ یہ سوال ہے، اس سوال کو ذرا سمجھیں. لوگ یہی سوال کر کے گمراہ کرتے ہیں. جس مدد کی بات میں نے کی ہے کہ جو مدد صرف اللہ دیتا ہے وہ بغیر سبب کے دیتا ہے، توجہ کرے گا. اللہ سے جو مدد مانگی جاتی ہے، جو مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، وہ بغیر سبب کے ہے. اور بندہ جب بندے سے مدد مانگتا ہے وہ سبب کے ساتھ مانگتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صاحب کو آپ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بڑا بیمار ہوں تو مجھے یہ انجیکشن کر دیں. اب ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائے گا تو آپ کو آرام آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شفا ڈاکٹر نے دی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر آپ کو شفا دینے میں انجیکشن کا محتاج ہے. تو ڈاکٹر انجیکشن کے سبب کے ذریعے آپ کی مدد کر رہا ہے. اور آپ ایک تالا کھولتے ہیں تو تالے کے کھولنے میں آپ چابی کو سبب بناتے ہیں کہ چابی کے ذریعے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تالے کو حکم دے تالا کھل جا، کھل جائے بغیر چابی کے، اور ڈاکٹر کہہ جناب مجھے بغیر دوائی کے شفا دے دے، تو یہ شفا ایسی دینا، یہ سبب کے بغیر تالا کھولنا، یہ سبب کے بغیر مدد کرنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے. جو انسان انسان کی مدد کرتا ہے یہ سبب کے تابع ہو کر کرتا ہے. سبب کے تابع ہونے کا مطلب ہے کہ انسان خود ایک دوسرے کا محتاج ہے. جو ایک دوسرے کا خود محتاج ہوتا ہے وہ خود خالق نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت میں محتاج ہے. اگر میں کسی کا کام کرتا ہوں، میں تو کام کرنے میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کا محتاج ہوں، میں کام کرنے میں پیسے کا محتاج ہوں، میں تو کپڑے پہننے کا محتاج ہوں. اگر کسی کا کام کرتا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق اور حکم سے کرتا ہوں، حقیقت میں یہ طاقت اللہ کی ہوتی. یہ جو بغیر سبب کے کسی سے مدد مانگنا ہے یہ شرک ہے. سبب سے، کسی سے سبب سے مانگو. پیر کے قبر پر جا کر کہتا ہے دے پتر تے لے ککڑ، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سبب کے بغیر ہے، یہ شرک ہے. سبب کے بغیر مدد مانگنا شرک ہے. اور ایک اور بات ہے، میں نے کہا کہ ہر وہ کام جو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوا ہو اور بعد میں اس کو دین بنا لیا گیا ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیوب لائٹ جو جل رہی ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ لاؤڈ سپیکر حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کارپیٹ جس پر ہم بیٹھے حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ جناب علی یہ ہیٹر کا نظام حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. آپ پر یہ سوال ہو سکتا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خدشہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا جواب سمجھے گا. بدعت کی تعریف ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ایسا کام، وہ ایسا کام جو میرے دین میں پہلے شامل نہ ہو اور بعد میں اس کو دین میں شامل کر دیا جائے، فہو ردن، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. ہم اس لاؤڈ سپیکر کو کبھی دین کا حصہ نہیں کہتے، ہم ٹیوب لائٹ کو کبھی دین نہیں کہتے، ہم ان چیزوں کو کبھی دین نہیں کہتے، یہ دین میں شامل نہیں، یہ ذرائع ہیں سہولتوں کے جس کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، یہ اس کا یہ ان کا وجود کوئی دین کا حصہ نہیں. ہاں ایسی چیزیں من گھڑت بدعات جو اسال ثواب کے لوگوں نے بنا رکھی ہیں، ان کو چونکہ دین سمجھ کر یہ کرتے ہیں اس لیے وہ بدعت ہے. جو کام دنیا کا دین سمجھ کے کیا جائے حالانکہ وہ دین میں حضور کے زمانے میں شامل نہ ہو، اسی کا نام بدعت ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا من وکر اہل البدعتی فقد اعان لحدم الاسلام، جو بدعت کرنے والے کی عزت کرتا ہے گویا کہ اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کرتا. حضور نے فرمایا توجہ کرے کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی بدعت کرتا، یہ حضور علیہ السلام نے نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی رسالت میں خیانت کی. جو بدعت کرتا ہے وہ حضور کو خائن سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ کام جو پیغمبر نے نہیں کیا اگر تم اس کو دین سمجھ کر کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عقل پیغمبر کی عقل سے زیادہ، کہ نبی کو تو یہ کام نہیں سوجا، ہمیں یہ سوج گیا. اور میرے دوستو وہ پیغمبر جس نے استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا امت کو کہ یہ استنجا اس طرح کرو، وضو اس طرح کرو، اگر یہ تیجا ساتا چالیسواں نبی کی شریعت اور حصہ ہوتا تو میرا پیغمبر یہ چیزیں بھی لوگوں کو بتاتا یا نہیں بتاتا؟ یہ من گھڑت چیزیں پیغمبر، اگر یہ چیزیں میرے نبی نے نہیں بتائی تو معلوم ہوا یہ دین نہیں ہے. ہندوؤں میں آدمی مر جاتا ہے، تین دن تک لاش کو آگ لگاتے ہیں، تین دن کے بعد آگ جب بجھ جاتی ہے تو اس آگ کے بجھانے کو کہتے ہیں رسم پھول، اس کو کہتے ہیں رسم پھول. اس کے بعد دس دن تک اس کی ہڈیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دسواں. اس کے بعد جناب علی ہندو ان ہڈیوں کو اٹھا کر چالیس دن کے بعد گنگا میں پھینکنے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رسم چیلم. آج ہم اس رسم پھول کو پھا کو کاٹ کر کاف بنا دیا اور کہا رسم کل، اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں یہ اسال ثواب کا منکر ہے. اور تم تو ہندو کے طریقے پہ چلو، مجھے بتاؤ 30 سپاروں میں پیغمبر علیہ السلام کی 7 لاکھ حدیثوں میں 2 لاکھ ائمہ کے اقوال میں کسی جگہ کی یہ ساتے کا وجود ہو؟ چلو یہ تو بات، یہ تو پہلے کی بات ہے. خود پیروں نے پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین میں 11ویں کا لفظ دکھاؤ، فتوح الغیب پہ دکھاؤ، کشف المعجوب خواجہ علی حجویری کی کتاب ہے اس میں 11ویں کا، 3 ساتے 40ویں کا، ان کا ذکر دکھاؤ. اولیاء اللہ کے نام پر من گھڑت رسواں کرنے کا نام دین ہو جاتا ہے اور پھر اس کو سنت کا لیبل لگا دیا کہ ہم سنی بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے. بدعت دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا طریقہ ہے شرک کے بعد. ان بدعات سے بچنا ضروری ہے. ایک آدمی کہنے لگا جی، ایک بات میں نے ایک جگہ پشاور میں غالباً تقریر کی، پاکستان میں پشاور میں یا پنڈی میں، میں نے کہا کہ سنت اصلی طریقے کو کہتے ہیں اور بدعت جعلی طریقے کو کہتے ہیں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جعلی. ایک آدمی کہتا ہے جعلی نوٹ بھی تو پاکستان میں چلتے ہیں، اگر ہم نے چلا لیے جعلی طریقے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا جعلی نوٹ اس وقت تک چلتے ہیں کہ جب تک حکومت کو پتہ نہیں چل جاتا، جب پتہ چل جاتا ہے تو کوڑوں کی سزا بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، لوگ کہتے ہیں جی سنت جو ہے نا نعوذ باللہ یہ پرانی ہو گئی، اب سنتیں پرانی ہو گئی ہیں، اب جو نئے نئے ہم نے طریقے یاد کیے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اتنا عرصہ ہو گیا 1400 سال سنتیں پرانی ہو. میں نے ان کو بات سمجھائی، میں نے کہا ایک بات دراصل، ایک دکاندار تھا، اس دکاندار کے پاس ایک آدمی سودا لینے آیا، کہنے لگا دکاندار سے کہ یہ 5 روپے ہیں اور ان 5 روپے کا مجھے گڑ چاہیے. کیا چاہیے؟ اور اس نے گڑ جب تول دیا تو 5 روپے دینے کی بجائے اس کو ایک چمکتا ہوا عید کارڈ دینے لگا. کہنے لگا یہ چمکتا ہوا عید کارڈ لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے گڑ بھی دے دو اور بقایا پیسے بھی دے دو. اب وہ کہنے لگا کہ تو عجیب آدمی ہے. کہنے لگا عجیب میں نہیں تو ہے، دیکھو کتنا چمک رہا ہے. اتنا میں ایک دوسرا آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 روپے کی دال چاہیے. وہ 10 روپے کا پرانا نوٹ دیتا ہے، اس کو 5 روپے کی دال بھی دے دیتا ہے، بقایا 5 روپے بھی دے دیتا ہے. یہ پاگل آدمی کہتا ہے کہ تو اتنا بڑا بے وقوف ہے، دکاندار کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے چمکتا ہوا عید کارڈ دیا، اس کے بدلے میں نہ گڑ دیتا ہے نہ بقایا پیسے دیتا ہے، وہ پرانا پھٹا ہوا نوٹ دے گیا اور اس کو دال بھی دے دی اور بقایا پیسے بھی دے دی. اب دکاندار نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تیرا عید کارڈ بے شک چمک رہا تھا، لیکن اس چمکتے ہوئے عید کارڈ پر حکومت کی مہر نہیں تھی، اس لیے یہ یہاں سکے میں چل نہیں سکتا. اس کا پرانا نوٹ چاہے پرانا تھا لیکن اس پہ حکومت کی مہر تھی. میں نے کہا بالکل اسی طرح تیرے بدعت کے طریقے چاہے چمک رہے ہیں لیکن ان طریقوں پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہے، اور جو طریقہ سنت کا ہے چاہے 1400 سال پرانا ہے ان سنتوں پہ مدنی کریم کی مہر لگی ہوئی. بات مہر کی ہے کہ نبی کی مہر، پیغمبر کا طریقہ، نبی کی سنت پہ چلو، سنت سب سے بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے تو ایک دوسرے کو برا کہنا شروع کر دیا. میں نے کسی کو برا نہیں کہا، کہا کسی کو نہیں. کسی کو کسی پہ تنقید ہم نے نہیں کی، ہم نے اپنا عقیدہ بتایا اور عقیدہ بتانے کا آدمی کو حق پہنچتا ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مولوی جی لوگ کیا کریں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، کافر کہتے ہیں. ہم کسی کو کافر کہنے کی عادی نہیں. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس پر چلے کبھی گمراہی نہیں ہو. جو کام بھی آپ کرنے لگے یہ تحقیق کریں کہ یہ نبی کی سنت ہے یا نہیں. بس جو کام بھی دین کا آپ کے سامنے آئے یہ تحقیق کریں کہ یہ نبی کی سنت ہے یا نہیں. اگر نبی کی سنت ہو کرے، نہ ہو تو نہ کرے. نہ دیوبندی کو مانے، نہ بریلوی کو مانے، نہ کسی کو مانے، کوئی بھی نہیں، نہ دیوبندی نہ بریلوی، سب کو چھوڑے، صرف یہ دیکھے کہ یہ نبی کی سنت ہے یا نہیں. حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تزلوا بعضی عضو بن نواجز، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ان چیزوں کو تھام لو، ایک چیز میری اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے. تو سنت پر مضبوطی سے پکڑنے کے بعد ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں بے چینی ہے، ہمیں نہ مسئلے کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، اور خیر سے ہم ہیں مسلمان اور خیر سے ہیں بھی اسلام کے ٹھیکے دار. جس سے بات کرو وہ کہتا ہے میری معلومات تجھ سے زیادہ. اے ٹھیک ہے، تو میری پورا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق، اور حال ہمارا پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسا وہ پچھلے سالوں میں پاکستان سیالکوٹ میں پرچہ آیا، سیالکوٹ میں پرچہ پڑا 10ویں جماعت کا. سوال تھا کہ حضور علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، تو 10ویں جماعت کے لڑکے نے لکھا حضور علیہ السلام سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. دیکھو دین کا پتہ نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. ایک سوال تھا مکہ اور مدینہ کی تعریف کر، ایک لڑکے نے لکھا مکہ بادشاہ تھا، مدینہ وزیر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اور جب تک جب دین کو نہیں سمجھا تو حال یہ ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو، نماز کا مسئلہ نہیں سیکھا. اتنا زور مولوی صاحب نے دیا کہ چاروں پانچوں لڑکے مسجد میں چلے گئے باندھو. دیکھا جماعت کھڑی ہے پیچھے کھڑے ہو، نیت باندھ کر وضو کوئی نہیں کیا. تو ایک کہنے لگا دوسرے سے کہنے لگا بھی رکھاتے کتنی بھی رکھاتے نماز میں. دوسرا کہنے لگا بھی نماز میں بولنے کی اجازت نہیں. تو دوسرا ایک کہنے لگا رکھاتے کتنی ہوئی ہے، دوسرا کہنے لگا بولنے کی اجازت، تیسرا کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا. اب سب کی ہو گئی، صرف لازمی کی بات ہے اور کوئی. میں نے ایک آدمی سے کہا نماز پڑھا کرو، کہنے لگا بالکل پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہاں، کہنے لگا میں گھر میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھا کرو. کہنے لگا کہ قرآن میں آیا کہ اکیلے پڑھ لیا کرو. میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا، کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا ان الصلاۃ تنہا، الصلاۃ تنہا. اللہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اے الہ العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا، اے اللہ ہمیں رسم و رواج سے بچا، اے اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ جو جماعت کے ساتھی جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ ان جماعت والوں کو بہت زیادہ ترقی عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے الہ العالمین دین کے سیکھنے کا سب لوگوں کو ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو شامل فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو شامل فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما، حضور کی سچی غلامی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، جو لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الرحيم
جزاك الله خيرا
الله